میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حديث کی روشنی میں سلسلے میں حاضر ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر مختصر سی وضاحت عرض کی جاتی ہے. دو احادیث مبارکہ پر انشاءاللہ عز و جل آج کلام ہوگا، ان کی شرح بیان کی جائے گی. پہلی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حدیث کے روایت کے الفاظ ہیں، عن ابی موسیٰ اشعری قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لهم اجران، رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن بمحمد، والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده امه يطؤها فادبها فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کے لیے دو گنا اجر ہے، جنہیں عمل کا ثواب دو گنا ملے گا، ڈبل ہو کے ملے گا. پہلا شخص، فرمایا کہ اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر بھی ایمان رکھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، اور دوسرا وہ عبد مملوک، وہ غلام، جب وہ اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے، اور تیسرا وہ شخص کہ جس کے پاس کوئی باندی ہو جس سے وہ تمتع کرتا ہے، نفع حاصل کرتا ہے، پھر وہ اسے ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے، اور اسے تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، پھر وہ اپنی اس باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، تو اس کے لیے بھی دو اجر ہیں. اس حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنیادی طور پر خوشخبری عطا فرمائی ہے تین طرح کے لوگوں کو، کہ ان تین طرح کے لوگوں کو دوسرے افراد کی بنسبت دگنا ثواب ملے گا. اس دگنے ثواب سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے. ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی ایک عمل کرتا ہے، اسے اس عمل کا ثواب ملتا ہے. یہاں ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے، اسے اسلام قبول کرنے کا ثواب ملا. لیکن اگر اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایمان قبول کرتا ہے تو اسے دگنا ثواب ملے گا، اسے ایمان قبول کرنے کا دگنا ثواب ملے گا، وہ اعلیٰ حد القیاس. لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر ان تین افراد کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو بھی نیکی کریں گے، یہ جو بھی نیکی کریں گے انہیں اس کا دگنا ثواب ہی ملے گا. مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھیں تو ہمیں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، 10 نیکیاں ملیں گی، ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر. با جماعت پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب 25 یا 27 نمازوں کے برابر ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی نماز پڑھے گا تو اسے 10 کی جگہ 20 نمازوں کا ثواب ملے گا، باجماعت پڑھے گا تو 25 کی جگہ 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، تو انہیں ہر عمل کا دگنا ثواب ملے گا. اب وہ کون لوگ ہیں؟ ترجمے سے ویسے تو ان کی وضاحت ہو گئی لیکن کچھ مزید وضاحت عرض کرتا ہوں. پہلے نمبر پہ وہ شخص جو پہلے کسی اور نبی پر ایمان رکھتا تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، اب اس نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کیا تو اب وہ جو عمل کرے گا اسے اس پر دگنا ثواب ملے گا. یعنی جو پہلے اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں جب اسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث فرمایا ہے، ایک نیا نبی مبعوث فرمایا ہے، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لے آیا، تو اسے ہر عمل کا ثواب اس کا دوگنا ہو جائے گا. یہ جو شخص ہے اس میں بطور خاص کیا خوبی آئی؟ اس میں جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا طرز عمل بتاتا ہے کہ اس کی فطرت بڑی سلیمہ ہے، اس کی طبیعت کے اندر حق پرستی ہے، حق کو قبول کرنا ہے. پہلے یہ اللہ عز و جل کے سچے نبی کو ماننے والا تھا، لیکن جب نئے نبی تشریف لائے تو یہ ان پر بھی ایمان لے آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالی کے احکام پر اپنے سر کو ایسا جھکا دینے والا ہے کہ جیسے ہی اس کو حق کا پتہ چلتا ہے یہ اسے تسلیم کر لیتا ہے. اور یہ سلامتی قلب کی اور سلامتی طبع کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بطور خاص ان کے بارے میں نہیں، سلامتی قلب والوں کے بارے میں فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فرمایا جس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے نفع دیں گے، مگر وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والا دل لے کے آئے گا. جس کا دل سلامتی سے معمور ہے وہ اس کا وہ دل اور اس کی وہ سلامتی جو ہے وہ اسے نفع دینے والی ہوگی. دوسرے نمبر پہ وہ شخص کہ جو کسی کا غلام ہے. اب جب غلام ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے، دین کی طرف سے بھی اسے حکم ہے کہ اپنے آقا کے حقوق پورے کرے. یہ شخص اپنے آقا کے بھی تمام احکام بجا لاتا ہے، اس کی بھی تمام باتوں پہ عمل کرتا ہے، اس کی خدمت میں بھی مصروف ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالی کے حق سے بھی غافل نہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالی کے حق سے بھی غافل نہیں. اللہ تعالی کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، دیگر عبادات کی ادائیگی کرتا ہے. جو اس کے ظاہری باطنی اللہ تعالیٰ کے بندے پر حقوق ہیں اور اس پر بنتے ہیں وہ انہیں ادا کرتا ہے، تو اس بندے کے لیے دو گنا ثواب ہے. اور بظاہر اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ ڈبل مشقت کرتا ہے، یہ دو گنا محنت کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر دو گنا محنت کرنے والے کو دوگنا ہی ثواب ملے. یہ روایت ضرور ہے کہ عبادت جتنی مشقت والی ہوگی اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا یا وہ اتنی زیادہ فضیلت والی ہوگی. یہ روایت ہے کہ افضل العبادات احمزوہا، عبادات میں زیادہ فضیلت والی عبادت وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہے. تو وہ روایت اپنی جگہ موجود ہے، لیکن دو گنا ثواب چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاص بندے کے بارے میں بیان کیا کہ جو غلام ہے اور اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، فرمایا اسے دو گنا ثواب ملے گا، ہر عمل کا دو گنا ثواب ملے گا. تیسرے نمبر پہ وہ شخص کہ جس کے پاس کوئی باندی ہے، جس کے پاس کوئی باندی ہے، جیسے غلام اور لونڈیاں ہوتی ہیں، تو اس کے پاس باندی ہے اور کنیز ہے، اور یہ اس کنیز سے متمتع ہوتا ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی، اور یہ چاہے تو پوری زندگی اسی طرح متمتع ہوتا رہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اس کنیز کو ادب سکھایا، ہنر سکھایا، اسے طرز زندگی کی تعلیم دی، اسے ایجوکیٹ کیا اور اسے تعلیم دی، ادب اور تعلیم دونوں اس کو سکھائے، ہنر مندی بھی اس کو سکھائے، علم بھی اس کو دیا، اور ان خوبیوں کے ساتھ اسے متصف کرنے کے بعد اسے آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے اس سے اس نے نکاح کر لیا، تو فرمایا کہ یہ شخص کہ جو اس عورت کے حق کے لیے اتنی قربانی دینے والا اور کوشش کرنے والا ہے اس کے لیے ہر ہر عمل کا دگنا ثواب ملے گا. وجہ یہاں پر بڑی واضح ہے کہ کنیزوں کا عمومی طور پہ معاشرے کے اندر کوئی بڑا مقام نہیں ہوتا تھا. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تو فرق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو معیار تقویٰ ہے. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ, بے شک تم میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. کردار جس کا اچھا ہے, عمل جس کا اچھا ہے, تقویٰ جس کو حاصل ہے, اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مرتبہ اس کا بلند ہے. اسی لیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے غلام تھے لیکن صحابہ کرام میں کیسا مقام تھا, اور صحابہ کرام کے جو غلام تھے لیکن ان کا کتنا مقام تھا. تو اسلام کے اندر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو فضیلت کا معیار ہے وہ غلامی اور آزادی نہیں بلکہ تقویٰ ہے. لیکن معاشرہ, کچھ معاشرتی چیزیں جو ریالٹیز ہوتی ہیں, جو حقائق ہوتے ہیں, وہ بعض اوقات اس سے ہٹ کر ہوتے ہیں. اور حقیقت یہی تھی کہ ابھی بھی یہ ہے کہ جو نوکر چاکر اور کم درجے کی ملازمتیں کرنے والے لوگ ہیں ان کا معاشرے میں کیا مقام ہوتا ہے. ایک چپڑاسی کا اور ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کا, چیف کا, باس کا کیا مرتبہ برابر ہوتا ہے معاشرے میں؟ نہیں. ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کا, بڑے شعبے کا جو چپڑاسی ہے وہ اور اس ادارے کا جو سربراہ ہے, دونوں کے مقام میں بڑا فرق ہے. تو یہ معاشرتی فرق جو ہیں یہ ہوتے ہی ہیں, اور ان کو ٹوٹلی کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا, انہیں پورے طریقے سے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. نظام زندگی ہی اس طریقے سے چلتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ معاشرے میں جن کا سٹیٹس, مقام, مرتبہ کم تر ہے تو انہیں کم تر ہی رکھا جائے, یہ مطلب نہیں ہوتا. جو عزت نفس ہے اور جو بنیادی حقوق ہیں وہ سب کو دینے ہوتے ہیں. وہ خواہ کوئی چپڑاسی ہے یا وہ جو ہے وہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ چادر بچھا کے کچھ بیچنے والا ہے یا وہ ٹھیلے کے اوپر رکھ کے سامان بیچنے والا ہے, معاشرے کے اندر اس کو بھلے جس نظر سے بھی دیکھا جاتا ہو لیکن اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ بحیثیت انسان جو اس کا مقام ہے اسے بھی مد نظر رکھا جائے گا, اور اگر وہ مسلمان ہے اور اس اعتبار سے جو اس کا مقام ہے اسے بھی پیش نظر رکھا جائے گا. تو لہذا جو بنیادی انسانی حقوق ہوں گے, سچے حقوق, اصلی حقوق, جو بنیادی انسانی حقیقی حقوق ہیں وہ اس کو بھی حاصل ہوں گے. جان کا تحفظ, مال کا تحفظ, عزت کا تحفظ اور اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اس کو حاصل ہوں گی. اب آئیے اس مسئلے کی طرف جس پر ہم کلام کر رہے ہیں. ایک باندی کا معاشرے کے اندر اس زمانے میں کیا مقام ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی؟ اس وقت تو باندیوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, نہ ہونے کے برابر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی حوصلہ افزائی فرمائی, اس شخص کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ جو اس طرح باندیوں کو عزت کے مقام پر لے جاتا ہے, ان سے حسن سلوک کرتا ہے, ان کو تعلیم دیتا ہے, ان کی تربیت کرتا ہے, ان کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے, بلکہ اس کے بعد انہیں اپنا لیتا ہے, ان سے نکاح کر لیتا ہے. حالانکہ بظاہر بڑا مشکل ہے کہ ایک باندی کے جو خود اپنے گھر کے اندر باندی کی حیثیت سے رہ چکی ہے, اس کو ہنر مندی اور تعلیم کے بعد اب آزاد کر دیا, اور اب آزاد کرنے کے بعد اسے اپنا لینا اور اسے اختیار کر لینا, یہ ہو سکتا ہے لوگوں کی طرف سے تان و تشنی کا سبب بنے, لوگ اس پہ انگلیاں اٹھائیں, لوگ اس پر اعتراض کریں. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ سب کرنے والا ہے, جس نے ایک باندی کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اتنا بلند مقام ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دگنا ثواب عطا فرمائے گا. اسے نماز پڑھنے پہ دگنا ثواب ہے, روزہ رکھنے پہ دگنا ثواب ہے, زکات دینے پہ دگنا ثواب ہے, حج کرنے پہ دگنا ثواب ہے, قرآن کی تلاوت کرنے پہ دگنا ثواب ہے, اسے ذکر اللہ کرنے پہ دگنا ثواب ہے, اسے درود پڑھنے پہ دگنا ثواب ہے, اسے ہر ہر عمل پہ اللہ تعالیٰ دگنا ثواب عطا فرمائے گا. یہیں سے ایک دوسرا بڑا اہم پہلو ہے جس کی طرف عام طور پہ میں توجہ دلانے کی بھی کوشش کرتا ہوں, اور جو ایک حقیقت بھی ہے کہ اس حدیث مبارک کے یہ جو ایک باندی کے ساتھ حسن سلوک اور اسے معاشرتی سٹیٹس اور مقام دینے کے اعتبار سے جس کے اندر بیان کیا گیا, اس سے سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر غلاموں اور باندیوں کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کرنے کا حکم تھا، اور اس میں بطور خاص عورتوں کے ساتھ. یہاں پر مرد کے ساتھ یہ معاملہ نہیں بیان کیا گیا، باندی کے ساتھ بیان کیا، باندی عورت. عورت کو جو عزت دینے کی بات کی گئی ہے، اسے جو تعلیم دینے کی بات کی گئی ہے، اسے جو ادب سکھانے کی بات کی گئی ہے، اسے جو معاشرتی سٹیٹس اور مقام دینے کی بات کی گئی ہے، اس کے اوپر نظر کریں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہے شریعت کے دائرے کے اندر. ہم مردوں کو ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے کہ جو ذمہ داری ہے وہ مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے، جو ذمہ داری ہے اور جو نظام چلانے کی ذمہ داری ہے وہ مرد کے اوپر ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. اس کے بعد اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. اگلی حدیث کے اندر بیان کیا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسوله فلا تخفر الله في ذمته. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارے ذبح کردہ جانور کا گوشت کھائے، وہ مسلمان ہے. فذالک المسلم، وہ مسلمان ہے، اور وہ مسلمان ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد و امان میں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد و امان میں ہے. تو جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد و امان میں ہے، تم اس کے ساتھ عہد شکنی مت کرو، اس کے ساتھ عہد مت توڑو. اس حدیث کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ بڑی ہی اہم چیز کا بیان ہے، اور اسلامی سوسائٹی، اسلامی معاشرے کی ایک بڑی بنیادی چیز یہاں پر بیان کی گئی، جس کے اوپر معاشرے کے امن کی بقا کا مدار بھی ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو ایمان ہے، نفس ایمان، اس کا تعلق تو ہے دل کے ساتھ. دل کی تصدیق کو ایمان کہتے ہیں، دل کی تصدیق کو ایمان کہتے ہیں. زبان کے ساتھ اس کا اقرار کیا جاتا ہے، زبان کے ساتھ اس کا اقرار کیا جاتا ہے. ہم دل سے ایمان لاتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم عمل کی دنیا میں آ جاتے ہیں. تو جو دل سے تصدیق ہے اسے کہا جاتا ہے تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق، اور زبان سے جو اس تصدیق کا اظہار ہے اسے کہا جاتا ہے اقرار باللسان، زبان سے اعتراف کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اظہار کرنا. لیکن یہاں پر ایک بات بڑی واضح ہے کہ کسی شخص کے دل میں تصدیق ہے یا نہیں ہمیں تو نہیں پتا، یعنی ہم کسی کے دل کے اندر نہیں جھانک سکتے کہ اس کے دل میں تصدیق موجود ہے یا نہیں، لہذا یہ میٹر ہم سے غائب ہے. اب رہ گیا زبان سے اقرار کرنا. تو زبان سے اقرار جو ہے وہ بھی ہر وقت بندہ اقرار نہیں کرتا پھرتا کہ جیسے ہی کسی کو دیکھا تو زبان سے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسا تو نہیں ہوتا. کسی موقع مال کی مناسبت سے کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، کسی جگہ اسے اظہار کی حاجت ہے وہاں پر وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے آتے ساتھ ہی پہلے کلمہ پڑھ کے بتائیں کہ میں مسلمان اور اس کے بعد آگے چلیں، ایسا نہیں. اب ایک اسلامی ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، تو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں؟ یہ وہاں کی بات کر رہا ہوں جہاں مسلم غیر مسلم سب اکٹھے رہتے ہیں. جہاں ہیں ہی سارے مسلمان، پتا ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو پھر اکثر و بیشتر کے اعتبار سے مسلمان ہی سمجھتے ہیں عام طور پہ. لیکن جہاں پر ملا جلا رجحان ہے، تو اب ہمیں وہاں کیسا پتا چلے گا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالی نے کچھ ظاہر علامتیں مقرر کر دی، کچھ ظاہر علامتیں مقرر کر دی. وہ علامتیں کیا ہیں؟ کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور وہ ہماری طرح خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کرے نماز کے اندر، یا وہ ہمارے ہاتھ کا ذبح کردہ، ہمارے ہاتھ کا ذبح کردہ جانور کا گوشت کھائے، تو ہم اسے سمجھیں گے کہ یہ مسلمان، ہم اسے مسلمان سمجھیں گے. کیوں سمجھیں گے؟ اس لیے کہ جیسے ہماری نماز ہے اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکعت مکمل کرتے ہیں، اگلی رکعت پوری کرتے ہیں، التحیات میں بیٹھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں. یہ جو پورا طریقہ ہے یہ صرف مسلمانوں کا ہے، نماز کا اول تا آخر یہ طریقہ صرف مسلمانوں کا ہے. یہودی ایسے نماز نہیں پڑھتے جیسے ہم پڑھتے ہیں، عیسائی ایسے نماز نہیں پڑھتے جیسے ہم پڑھتے ہیں. کسی مذہب کے اندر نماز کا اول تا آخر ایسا طریقہ نہیں ہے جس انداز میں ہم نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہماری خصوصیت، خانہ کعبہ کی طرف مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہے جو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا. یہودی بیت المقدس کی طرف، عیسائی بیت المقدس کی طرف، باقی اور اگر کوئی آسمانی مذہب ہے تو ان کا اپنا کوئی حساب کتاب ہوگا، غیر آسمانی مذاہب ہیں تو ان کا تو سسٹم ہی جدا ہوتا ہے بالکل. تو خانہ کعبہ کی طرف اگر کوئی منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا نماز پڑھنا بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے. ان چیزوں کو کہا جاتا ہے شعار. شعار، شعار کا مطلب نشانی، کہ ایک نشانی سے پہچان ہو جاتی ہے. اچھا اگلی نشانی بیان کیا وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، وہ ہے کہ جو ہمارا ذبیحہ کھائے، جو ہمارا ذبیحہ کھائے. یہ بات بطور خاص ذبیحے کی کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے کہ اہل کتاب مسلمانوں کے ذبیحے سے اعتراض کرتے تھے. جیسے آج کل ہمارا ہے نا کہ اگر تو یہودی عیسائی اہل کتاب ذبح کریں اللہ کے نام پر تو ہم وہ ذبیحہ کھا لیں گے، ہمیں اجازت ہے. ہمارا مسلمان بھائی ذبح کرے گا اللہ کا نام لے کے تو ہم اسے کھا لیں گے. لیکن اگر کوئی آدمی بت پرست ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی دہریا ہے، اگر وہ ذبح کرتا تو ہم نہیں کھاتے. ہمارا اس گوشت کو نہ کھانا یہ ہمارے دین کا حکم ہے کہ نہ کھاؤ اس جانور کا گوشت جس کے ذبح پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. تو اہل کتاب کا طریقہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے ذبیحے کو نہیں کھاتے تھے. انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق یہ حکم بنایا ہوگا، یہ تھا ان کے مذہب میں. اور بطور خاص اونٹ کا جو گوشت تھا وہ یہودی نہیں کھاتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ اونٹ حرام ہے ہماری شریعت کے اندر. اب اگر کوئی شخص اونٹ کا گوشت بھی کھا رہا ہے، مسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی کھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اہل کتاب نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، کبھی ہمارے ہاتھ کا ذبیحہ کھا رہا ہے. تو یہ ہے نشانیاں. لیکن یہ ان نشانیوں میں کچھ فرق بھی آ سکتا ہے. جیسے آج کل کے زمانے میں مسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ سارے ہی کھاتے ہیں، عیسائی، یہودی، مشرک اور دہریا، ہر مذہب والے مسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھا لیتے ہیں. تو اب صرف اس کھانے کے اوپر کسی کو مسلمان قرار دینے کے لیے ساتھ میں قرائن کو بھی دیکھا جائے گا. ایک بندے کے بارے میں پکا پتا ہے کہ یہودی عیسائی ہے، اور اب اگر مسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھا بھی لیتا ہے تو اسے اس کو مسلمان تھوڑی سمجھ سکتے. لیکن نماز وہ نہیں پڑھے گا، یہ بات طے ہے. خانہ کعبہ کی طرح منہ کر کے نماز نہیں پڑھے گا، یہ بات طے ہے. تو نماز اور استقبال قبلہ، خانہ کعبہ کی طرح منہ کرنا، یہ یوں کہہ لیں کہ اس وقت بھی یہ بہت زیادہ نمایاں سمبلز ہیں. تو یہ نشانیاں ہوتی ہیں. ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، ایک فلیگ ہوتا ہے. وہ اگر کسی آدمی نے اپنی شرٹ کے اوپر یا اپنے ہاتھ کے اندر فلیگ جو ہے وہ تھاما ہوا ہے، ہولڈ کیا ہوا ہے، تو ہم کیا سمجھیں گے؟ کہ یہ فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ نشانیاں ہوتی، نماز اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا، یہ مسلمان ہونے کی نشانی. تو فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہو اسے مسلمان سمجھو اور مسلمانوں والا اس کے ساتھ معاملہ کرو. اب یہاں پر ایک تو چھوٹا سا میں پوائنٹ ہے وہ میں عرض کر دوں کہ غور کر لیں کہ نماز کی اہمیت کتنی، نماز کی کتنی اہمیت، کہ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان وجہ فرق ہے. جو نماز پڑھے گا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے مسلمان سمجھا جائے گا، اور جو نہیں کرتا اس کے بارے میں دلیل چاہیے. اتنا بڑا فرق ہے. نماز پڑھنے والے نے تو اوپنلی بتا دیا میں مسلمان ہوں، میں اللہ اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں۔ تو یہ نماز یہ ہے، اس لیے دین کی، ایمان کی اتنی بڑی، اسلام کی اتنی بڑی نشانی جو ہے یہ ترک نہیں ہونی چاہیے، یہ چھٹنی نہیں چاہیے، یہ ہماری زندگیوں سے مسنگ نہیں ہونی چاہیے، غائب نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات، یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ جس کو ہماری طرح نماز پڑھتے دیکھو، ہماری طرح خانہ کعبہ کی طرح منہ کرتے دیکھو، ہمارا ذبیحہ کھاتے دیکھو، تو اسے مسلمان سمجھو اور مسلمان والا اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ یہاں ایک بات بڑی ضروری ہے، یہ سب جو فرمایا گیا یہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں کوئی دوسری ایسی بات نہ پائی جاتی ہو جو اس کے ایمان کے کلیتاً منافی ہو۔ ایک آدمی کو ہم نے نماز پڑھتے دیکھا، ہم اسے مسلمان سمجھیں گے، ہم اس کے بارے میں اور دوسرے دلائل نہیں تلاش کریں گے کہ بھائی ذرا پتا کرو کچھ اور چیز، کوئی اور نشانی بھی اسلام کی ہے یا نہیں اس کے اندر، نہیں، نماز پڑھ رہے ہم مسلمان سمجھیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، کس کا؟ ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، اب اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتا، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر ہی جا کے بیٹھ جائے، خانہ کعبہ کے سامنے سے اٹھے ہی نہیں، لیکن اگر ضروریات دین کا انکار کرتا ہے پھر وہ مسلمان نہیں۔ ضروریات دین کیا ہوتی ہیں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت درست کر دیتا ہوں۔ ضروریات دین یوں کہہ لیں کہ وہ قطعی، نمایاں، واضح دین اسلام کی چیزیں کہ جن کے بارے میں ہر عام خاص مسلمان جانتا ہے کہ یہ ہمارے دین کی بنیادی چیزیں۔ یہ بڑے میں آسان الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، جو بالکل ٹیکنیکل الفاظ ہیں شاید اس کے سمجھنے کے اندر مشکل ہو، اس کی مثالیں میں عرض کر دیتا ہوں، اس سے زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ جیسے قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، دین کی بڑی بنیادی بات ہے، اب کوئی اگر انکار کرے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں فرشتے جن کا باقاعدہ وجود ہے، صرف وہ کو روحانی طاقتیں نہیں، باقاعدہ ان کا وجود ہے۔ تو یہ دین کی وہ باتیں ہیں جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے، اس کی بہت تفصیل ہے، میں نے صرف چند ایک مثالیں عرض کی ہیں، ورنہ اس کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ اب ان میں سے اگر کوئی شخص کسی شے کا انکار کرتا ہے اور انکار کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، مثلا ایک آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتا اور ہے نمازی، نمازیں پوری پڑھتا ہے، پانچ پڑھتا ہے، حج کے لیے بھی جاتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ بھی کرتا ہے، ہمارا ذبیحہ بھی کھاتا ہے، لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو ایسا شخص مسلمان نہیں، ایسا شخص مسلمان نہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، آپ کی تعظیم ضروریات دین میں سے۔ اب اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اور اب اس کے ساتھ اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا کوئی اعتبار نہیں، یہ بندہ مسلمان نہیں۔ تو یہ جو بڑی اہم چیزیں ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے یہ ہے کہ ہم جسے نماز پڑھتے دیکھیں، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، ہم دنیا کے کسی خطے میں گئے، یہاں سے ہم نے سفر کیا، 15 ملک پار کر کے کسی جگہ چلے گئے، وہاں پر کسی ریلوے اسٹیشن پہ، کسی ایئرپورٹ کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے سامنے ایک بندہ آیا اور اس نے نماز شروع کر دی، اب ہمیں اس کی کوئی پتہ نہیں ہے یہ مشرق کا ہے، مغرب کا ہے، کون سے ملک کا ہے، یہ جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے، لیکن ہم اسے جب نماز پڑھتے دیکھیں گے کہ ہماری طرح نماز پڑھ رہا ہے، صلی اللہ تعالیٰ ہماری طرح نماز پڑھ رہا ہے، تو ہم اسے مسلمان سمجھیں گے۔ تو یوں کہ جہاں کچھ اور پتہ نہیں وہاں مسلمان سمجھیں گے، لیکن اگر کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، یا یہ معاذ اللہ اس کے اندر دین کے کسی دوسرے ضروری شے کا انکار پایا جاتا ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر پھر اسے مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ تو یہ جو ضروریات دین کا معاملہ ہے اس کو قرآن کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، چنانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اور جو انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا تو بے شک وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر صرف اللہ تعالی کا انکار کرنے والے پر یہ نہیں فرمایا کہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، بلکہ جو فرشتوں کا انکار کرے وہ بھی گیا، جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کرے وہ بھی گیا، جو اللہ کے رسولوں کا انکار کرے وہ بھی گیا، جو آخرت کا انکار کرے وہ بھی گیا۔ تو یہ ہے وہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے ساتھ اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ دین کے جو بنیادی مسلمات ہیں جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے ان میں سے کسی کا انکار نہ پایا جائے، اگر کسی میں پایا جائے گا تو پھر اسے مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ اب اس کی ایک میں مثال بھی قرآن پاک سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ ضروریات دین والا معاملہ جو ہے یہ زیادہ واضح ہو جائے۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے، اور یہ ایک ہی فرشتے، مثلاً یہ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک فرشتے، یہ دس نہیں ہیں، ایک ہیں۔ فرشتے وہ تو شمار ہی نہیں کر سکتے ہم، اللہ تعالیٰ کے اتنے فرشتے، انسانوں کی تعداد سے زیادہ فرشتے ہیں، کئی گنا زیادہ، بلکہ پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ۔ ایک مرتبہ اہل کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ پر وحی دے کے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین۔ تو وہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ اگر جبرائیل امین وحی لے کے آتے ہیں تو پھر ہم آپ کو نہیں مانیں گے، کیونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ اب ان لوگوں نے صرف جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی کہ کہا کہ یہ ہمارا دشمن ہے تو الٹیمیٹلی یہ کہ ہم بھی اس کے دشمن ہیں، ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا من کانا عدو للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ فرمایا جو کوئی بھی دشمن بنے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اب آپ غور کریں کہ کفار نے جو بات کہی تھی، وہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے جو بات کہی تھی وہ بات صرف جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہی تھی کہ جی وہ ہمارا دشمن تو ہم اس کے دشمن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ صرف تنہا جبرائیل علیہ السلام کا دشمن نہیں ہے، پھر وہ جبرائیل کے ساتھ وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، وہ سارے فرشتوں کا دشمن ہے، وہ سارے رسولوں کا دشمن ہے، اور وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ تو یہ پتا چلا کہ ایک دینی ضروری شے کے بارے میں جو کلام کیا اللہ تعالیٰ نے اسے سب کے انکار کے اوپر ڈال دیا کہ یہ سب کا ہی انکار ہے۔ تو یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک شے کا بھی انکار کریں گے تو پھر مسلمان نہیں رہیں گے۔ یعنی یہاں پر یہ بات آپ واضح کر لے کہ مسلمان ہونے کے لیے تو سب ضروریات دین کو ماننا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کو، فرشتوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، کتابوں کو، آخرت کو، جنت کو، دوزخ کو، سب کو ماننا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ لیکن اگر ایک کا بھی انکار کیا تو مسلمان نہیں رہیں گے، صرف فرشتوں کو ماننے سے انکار کر دیا کہ جی میں اللہ کو مانتا ہوں، رسولوں کو مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، جنت دوزخ اور آخرت کو مانتا ہوں، لیکن فرشتوں کو نہیں مانتا، تو یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور جو اللہ کا انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے۔ اور یہاں جبرائیل علیہ السلام وہ سارے فرشتے نہیں ہیں، وہ ایک ہی فرشتہ ہیں، اس ایک فرشتے کے انکار کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا بندہ اللہ کا، سارے فرشتوں کا، سارے رسولوں کا اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ تو یہ ہے ایک ضرورت دینی کا انکار کیا تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ دوسرے آیت مبارکہ بھی ہے اس کے بارے میں کہ دین کا مذاق اڑانا، یہ بندہ بھی مسلمان نہیں رہتا، یہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ، منافق کیا کیا کرتے تھے؟ بعض اوقات مذاق کے جملے بولتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذاق کا جملہ بولتے ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم ان سے سوال کرو، ولا ان سألتهم، اگر تم ان سے سوال کرو کہ یہ کیا کرتے ہو، لیقولن، تو کہیں گے انما کنا نخوض ونلعب، ہم تو ایسے کھیل ہنسی مذاق کر رہے تھے. اللہ تعالی نے فرمایا قل، اے نبی تم فرما دو، اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اے منافقو کیا تم اللہ اور اللہ کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کرتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے اس ظاہری ایمان کے بعد کافر ہو چکے. تو اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانے پر ارشاد فرمایا کہ بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم جو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مومن اور مسلم ظاہر کرتے تھے، اس کے بعد تم اس دائرے سے بھی نکل چکے، قد کفرتم، اب تم کفر میں جا چکے. تو یہ ایک شے کا، انہوں نے ایک شے تھی ضروریات دین میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اس کا برعکس کیا، توہین کا ارتکاب کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا. تو لہذا جو حدیث کے بارے میں فرمایا گیا کہ من صلی اللہ صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرح منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، تو وہ مسلمان ہے. تو وہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کو ماننے والا ہو، کسی کا انکار کرنے والا نہ ہو. اب جب کسی کے اندر یہ اشیاء پائی گئیں، ضروریات دین کو مانتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے، یا کسی کے بارے میں، کسی کو ہم نے نماز پڑھتے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے دیکھا نماز کے اندر، اور اس کے بارے میں ہمیں کسی ایسی شے کا پتہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ایمان کے بارے میں کوئی دوسرا حکم ہو، تو فرمایا کہ اب اسے مسلمان سمجھ کے اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو ایک مسلمان کا ہے، اس کے جملہ حقوق وہی ہیں جو ایک پرانے مسلمان کے. ایک نیا بندہ مسلمان ہوا اور اس نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارے سامنے ہے، تو اب ہم اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں سمجھیں گے، اب اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ذمہ داری کو توڑنے کے مترادف ہو، ان کے عہد کو توڑنے کے مترادف ہو. گویا جس نے کلمہ پڑھ لیا اور جو ظاہری طور پہ ہمارے سامنے بحیثیت مسلمان ہے، ہم اسے مسلمان سمجھ کر اس کے ساتھ سارے معاملات کریں گے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد میں، عہد و پیمان کے اندر آ گیا، تو اب اس کی حق تلفی کر کے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا نہیں جائے گا. ہم کسی کے دل پر حکم نہیں لگائیں گے، ہم کسی کے دل پر حکم نہیں لگائیں گے جب تک کہ اس کی طرف سے قطعی طور پہ کوئی ایسی بات ظاہر نہ ہو جائے جو خود بتا دے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرے، تو اب تو اپنے دل کی حالت پہ خود اس نے مہر تصدیق ثبت کر دی، ہمارے سامنے بتا دیا ہمیں، اب ہم اس کے اوپر حکم لگائیں گے. لیکن جس کی طرف سے ایسی کوئی بات ظاہر نہ ہو، تو جب تک اس کی طرف سے علامت اسلام پائی جاتی ہے جو یہاں بیان کی گئی، تو ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے، اور اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو اس کے حقوق ہیں وہ ہم ادا کریں گے، وہ اسلامی معاشرے کا فرد ہوگا اور اس کو اسی طرح سمجھا جائے گا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک عمارت، جیسے ایک عمارت، جیسے عمارت کی بلڈنگ کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑ کر بلڈنگ کو وجود میں لاتی ہے، مضبوط کرتی ہے، سہارا بنتی ہے، جوڑ کے رکھتی ہے. فرمایا یشد بعضہ بعضا، اس بلڈنگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی دیتا ہے. اسی طرح جو اسلامی معاشرے کی ایک بلڈنگ ہے، اسلامی معاشرے کا ایک محل ہے، وہ مسلمانوں کی اکائیوں سے وجود میں آتا ہے، ہر مسلمان اس میں بمنزلہ ایک اینچ کے ہے، ان مسلمانوں کی اجتماعیت سے اسلامی معاشرے کی بلڈنگ وجود میں آتی ہے، وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، توڑتے نہیں. بلڈنگ کے اندر ایک اینچ دوسری اینٹ کو گراتی نہیں ہوتی، اس کو مضبوط کرتی ہے. تو مسلمان ایسے ہونے چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے کا سہارا بنے، دوسرے کی مضبوطی کا ذریعہ بنے، اسلامی معاشرے کو جوڑنے کا ذریعہ بنے، اور اسلامی معاشرے کی طاقت اور قوت کا مظہر بنے، اور اسے طاقت اور قوت فراہم کرے، نہ کہ اس کے اندر انتشار برپا کرے، نہ کہ اس کے اندر کمزوری کا باعث بنے، نہ کہ اس کے اندر رخنا ڈالنے کا ذریعہ بنے. اللہ تعالی ہمیں ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے مسلمان مضبوط ہوں، جس سے اسلامی معاشرہ مضبوط ہو، جس سے دوسروں کو راحت ملے، جس سے دوسروں کو مدد ملے، جس سے دوسروں کو قوت ملے، جس سے دوسروں کو سہارا ملے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں حدیث